وقال الذين اشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء. مشرکین کہتے ہیں اگر اللہ چاہتا تو نہ ہم اور نہ ہمارے باپ دادا اس کے سوا کسی اور کی عبادت کرتے. اللہ نے کیوں آزادی دی تھی؟ ابھی ہمارا قصور نہیں. اگر آزادی نہ ہوتی تو امتحان کیسے ہوتا؟ نہ اس کے حکم کے بغیر کسی چیز کو حرام ٹھہراتے. یعنی ایسے حجت بازی ہے ان کی. ایسے ہی بہانے ان سے پہلے کے لوگ بھی بناتے رہے ہیں. یعنی یہ کوئی نئی بات نہیں. اللہ کی مشیت کا بہانہ کر کے لوگ اپنی منمانی کرنا چاہتے ہیں. تو کیا رسولوں پر صاف صاف بات پہنچا دینے کے سوا اور بھی کوئی ذمہ داری ہے؟ یعنی لوگ تو اس طرح کی باتیں کرتے رہیں گے لیکن پیغمبر کا کام کیا؟ حق بتا دے اور پھر ان کو ان کی مرضی پہ چھوڑ دے. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا, ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیج دیا اور اس کے ذریعے سے سب کو خبردار کر دیا. یعنی عَبُدُ اللَّهَ وَاجْتَنِبُ الطَّاغُوتِ, یہ تھا ہر پیغمبر کا بنیادی میسج کہ اللہ کی بندگی کرو اور طاغوت کی بندگی سے بچو, یعنی شیطان کے پیچھے مت چلو. اس کے بعد ان میں سے کسی کو اللہ نے ہدایت بخشی اور کسی پر گمراہی مسلط ہو گئی. یعنی ہر پیغمبر کے آنے کے بعد قوم دو حصوں میں بٹ گئی, کچھ ماننے والے تھے اور کچھ انکار کرنے والے. پھر ذرا زمین میں چل پھر کر دیکھ لو کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہو چکا. یعنی پھر دو انجام مختلف طرح کے سامنے آئے, جیسے دو طرح کے لوگ تھے اسی طرح دو طرح کے انجام, ایک کامیاب ہونے والے اور دوسرے ناکام ہونے والے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آپ چاہے ان کی ہدایت کے لیے کتنے بھی حریص ہوں مگر اللہ جس کو بھٹکا دیتا ہے پھر اسے ہدایت نہیں دیتا, اور اس طرح کے لوگوں کی کوئی مدد نہیں کر سکتا کیونکہ وہ اصل میں مدد چاہتے بھی نہیں اور ہدایت پسند بھی نہیں کرتے. تو اللہ تعالیٰ کا یہ قاعدہ نہیں کہ زبردستی کسی کو ہدایت دے, اس پر جبر کرے. یہ لوگ اللہ کے نام سے کڑی کڑی قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ اللہ کسی مرنے والے کو پھر سے زندہ کر کے نہیں اٹھائے گا. یہ بھی وہ اپنے طور پہ کیے جا رہے ہیں, ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے اس کی. اٹھائے گا کیوں نہیں؟ یہ تو ایک وعدہ ہے جسے پورا کرنا اس نے اپنے اوپر واجب کر لیا ہے, مگر اکثر لوگ جانتے نہیں. اور ایسا ہونا اس لیے ضروری ہے کہ اللہ ان کے سامنے اس حقیقت کو کھول دے جس کے بارے میں وہ اختلاف کر رہے ہیں, اور منکرین حق کو معلوم ہو جائے کہ وہ جھوٹے تھے. رہا اس کا امکان تو ہمیں کسی چیز کو وجود میں لانے کے لیے اس سے زیادہ کچھ نہیں کرنا ہوتا کہ اسے حکم دے کہ ہو جا اور بس وہ ہو جاتی ہے. والذین ہاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا لنبوئنہم فی الدنیا حسنا ولأجر الآخرۃ اکبر لو کانوا یعلمون. جو لوگ ظلم سہنے کے بعد اللہ کی خاطر ہجرت کر گئے, یعنی اپنے گھر بار چھوڑ گئے, کہتے ہیں کہ اشارہ ہے ان لوگوں کی طرف جو حبشہ کی طرف چلے گئے تھے, ان کو ہم دنیا میں ہی اچھا ٹھکانہ دیں گے, یعنی وہاں پھر وہ امن سے رہنے لگے. مشرکین مکہ کے ظلم و ستم سے بچ گئے. اور آخرت کا اجر تو بہت بڑا ہے, یعنی جو جتنی بڑی قربانی کرے گا اس کو اتنا بڑا صلہ ملے گا. کاش جان لے وہ مظلوم جنہوں نے صبر کیا ہے اور جو اپنے رب کے بھروسے پر کام کر رہے ہیں, کیا جان لیں کہ ان کا انجام کتنا اچھا ہوگا. وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. ہم نے آپ سے پہلے جب بھی کبھی رسول بھیجے, آدمی ہی بھیجے ہیں یعنی مرد ہی بھیجے ہیں جن کی طرف ہم اپنے پیغامات وحی کیا کرتے ہیں, یعنی اللہ تعالیٰ خود ہی چنتا ہے اور پھر خود ہی ان کو پیغام دیتا ہے. اہل ذکر سے پوچھ لیجئے, یعنی علماء اہل کتاب سے, اگر تم لوگ خود نہیں جانتے, یعنی کنفرم کر لیجئے کہ کیا پہلے بھی کبھی رسول آئے تھے یا نہیں. تو ظاہر ہے کہ پچھلی کتابوں میں بھی بہت سے رسولوں کا ذکر ملتا ہے. پچھلے رسولوں کو بھی ہم نے روشن نشانیاں اور کتابیں دے کر بھیجا تھا, اور اب یہ ذکر تم پر نازل کیا ہے. کس لیے؟ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ, تاکہ تم لوگوں کے سامنے اس تعلیم کی تشریح کرو, وضاحت کرو جو ان کے لیے اتاری گئی. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید اس لیے دیا گیا کہ آپ عملی نمونے سے اور اپنی گفتگو کے ذریعے لوگوں کو اس قرآن پر عمل کرنا سکھائیں, یعنی کچھ چیزیں کر کے دکھائیں اور کچھ بتائیں. اب مثلا قرآن مجید میں نماز کا حکم ہے, اب اس کا عملی طریقہ قرآن مجید میں نہیں لکھا ہوا لیکن فرض ہے دن میں 5 دفعہ پڑھی جاتی, تو وہ کیا طریقہ تھا جس پر آپ نے اس فرض کو ادا کیا؟ تو آپ نے اس کو وضاحت کر کے دکھائی اور لوگوں نے اس کو لیا اور پھر اس پر عمل کیا. اسی طرح زکوٰۃ کا حکم ہے لیکن کب دینی ہے, کتنی دینی ہے, یہ سب باتیں ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی ملتی ہیں. اسی طرح مثلا نکاح ہے, قتل کا قصاص ہے اور بہت سے احکامات ہیں جن کا حکم تو ہمیں قرآن مجید میں ملتا ہے لیکن تفصیلات نہیں ملتی کہ کرنا کیسے. یعنی یہ تو ہے what to do لیکن how to do یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وضاحت سے, چاہے وہ قولی ہو چاہے فعلی, اس سے پتہ چلتی ہے. وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ, اور تاکہ لوگ خود بھی غور و فکر کریں. پھر کیا وہ لوگ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں بدتر سے بدتر چالیں چل رہے ہیں, اس بات سے بالکل ہی بے خوف ہو گئے ہیں کہ اللہ ان کو زمین میں دھنسا دے یا ایسے گوشے سے ان پر عذاب لے آئے جدھر سے آنے کا ان کو وہم و گمان تک نہ ہو, یا اچانک چلتے پھرتے ان کو پکڑ لے, یا ایسی حالت میں انہیں پکڑے جبکہ انہیں خود آنے والی مصیبت کا کھٹکا لگا ہوا ہو اور وہ اس سے بچنے کی فکر میں چوکنے ہوں. وہ جو کچھ بھی کرنا چاہے یہ لوگ اس کو عاجز کرنے کی طاقت نہیں رکھتے. حقیقت یہ ہے کہ تمہارا رب بڑا ہی نرم خو اور رحیم ہے. اولم یرو الى ما خلق اللہ من شیء یتفیأ ظلاله عن الیمین والشمائل سجدا للہ وهم داخرون, اور کیا یہ لوگ اللہ کی پیدا کی ہوئی کسی چیز کو بھی نہیں دیکھتے کہ اس کا سایہ کس طرح اللہ کے حضور سجدہ کرتے ہوئے دائیں اور بائیں گرتا ہے؟ کیا خوبصورت بات ہے, کبھی سایہ دیکھ کے ہمیں یہ خیال نہیں آتا کہ یہ سایہ سجدے میں پڑا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر چیز کا ہم نے سایہ بنایا اور وہ سایہ اس کا بھی ایک مقصد ہے کہ وہ اللہ کے حضور جھکا ہوا ہے. یعنی وہ چیز اگر خود نہیں زمین پر جھک سکتی تو اس کا سایہ جھک کے اللہ کی اطاعت کا اظہار کر رہا ہے, اور وہ سب کے سب اس طرح اظہار عجز کر رہے ہیں. وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِن دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ, زمین اور آسمانوں میں جس قدر جاندار مخلوقات ہیں اور جتنے ملائکہ ہیں سب اللہ کے آگے سر بسجود ہیں. یعنی صرف مادی چیزیں نہیں, بہت سے جاندار بھی اللہ کے آگے سجدہ کرتے ہیں اور وہ ہرگز سرکشی نہیں کرتے. یخافون ربهم من فوقهم ویفعلون ما یؤمرون, اپنے رب سے جو ان کے اوپر ہے ڈرتے ہیں اور جو کچھ حکم دیا گیا ہے اس کے مطابق کام کرتے ہیں. یہاں پر سجدہ واجب ہو گیا. اب آپ دیکھیے کہ کوئی بھی چیز اس کو جس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا وہی کر رہی, سورج چاند ستارے ہوائیں بادل دریا پہاڑ پہاڑوں کے اندر کی مخلوق زمین پہ چلنے والے جتنے بھی کیڑے مکوڑے پرندے سب کے سب اللہ کے حکم کے تابع اور اسی کام میں لگے, وہی کھاتے ہیں جو اللہ نے کھانے کے لیے کہا ان کو, جو ان کے حصے میں رکھا ہے. وہ یہ نہیں کرتے کہ دوسروں کی چیز میں مداخلت کریں, اپنے اپنے سفیر میں اپنے اپنے میدان میں اپنے اپنے کام میں ہیں. لیکن انسان ان سب چیزوں کو دیکھ کر سوچے غور کرے کہ وہ اللہ کا کتنا فرما بردار ہے اور وہ اللہ کی ساری نعمتیں پا کر اس کے ساتھ کیا معاملہ کر رہا ہے. اللہ کا فرمان ہے کہ دو الہ نہ بنا لو, الہ تو بس ایک ہی ہے, لہذا تم مجھے سے ڈرو. دو کی بات اس لیے کی گئی کہ اگر دو منع ہے تو دو سے زیادہ تو جتنے بھی ہیں وہ سارے منع ہیں, یعنی منیمم فگر ایک کے بعد دو ہی ہے. اسی کا ہے وہ سب کچھ جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے, اور خالصتاً اسی کا دین ساری کائنات میں چل رہا ہے. پھر کیا اللہ کو چھوڑ کر تم کسی اور سے تقویٰ کرو گے, کسی اور سے ڈرو گے؟ وما بكم من نعمت فمن اللہ, تم کو جو نعمت بھی حاصل ہے اللہ ہی کی طرف سے ہے. پھر جب کوئی سخت وقت تم پر آتا ہے تو تم لوگ اپنی فریادیں لے کر اسی کی طرف دوڑتے ہو. اور یہ کتنی بڑی حقیقت ہے کہ عام حالات میں اگر انسان اللہ کو بھولا بھی رہے تو تکلیف میں تو وہ اللہ ہی کی طرف جاتا ہے, مگر جب اللہ اس وقت کو ٹال دیتا ہے, مشکل آسان کر دیتا ہے, تو یکایک تم میں سے ایک گروہ اپنے رب کے ساتھ دوسروں کو اس مہربانی کے شکریہ میں شریک کرنے لگتا ہے, پھر اوروں کے گن گانے لگتا ہے اور اوروں کے نام کی نظر و نیاز دینے لگتا ہے تاکہ اللہ کے احسان کی ناشکری کرے. اچھا مزے کر لو, عنقریب تمہیں معلوم ہو جائے گا, یعنی کتنے دن تم یہ سب حرکتیں کرو گے. یہ لوگ جن کی حقیقت سے واقف نہیں ہیں ان کے حصے ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے مقرر کرتے ہیں، یعنی ان کی نظر نیاز اور ان کو چڑھاوا چڑھانے کے لیے اللہ تعالیٰ کی پیداوار جو اللہ نے پیدا کی چیزیں اس میں سے خرچ کرتے ہیں، خدا کی قسم ضرور تم سے پوچھا جائے گا یہ جھوٹ تم نے کیسے گھڑ لیے، یہ خدا کے لیے بیٹیاں تجویز کرتے ہیں سبحان اللہ، اور ان کے لیے وہ جو یہ خود چاہیں، یعنی اپنے لیے تو بیٹے پسند کرتے ہیں اور اللہ کے لیے انہوں نے بیٹیاں مقرر کر رکھی ہیں، فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے، اور ان کا اپنا حال کیا ہے، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، جب ان میں سے کسی کو بیٹی کے پیدا ہونے کی خوشخبری دی جاتی ہے تو اس کے چہرے پر کلونس چھا جاتی ہے اور وہ بس خون کا سا گھونٹ پی کے رہ جاتا ہے، لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے کہ اس بری خبر کے بعد کیا کسی کو منہ دکھائے، سوچتا ہے کہ ذلت کے ساتھ بیٹی کو لیے رہے یا مٹی میں دبا دے، دیکھو کیسے برے حکم ہیں جو یہ خدا کے بارے میں لگاتے ہیں، بری صفات سے متصف کیے جانے کے لائق تو وہ لوگ ہیں جو آخرت کا یقین نہیں رکھتے، رہا اللہ تو اس کے لیے سب سے برتر صفات ہے، وہی سب پر غالب اور حکمت میں کامل ہے، یعنی اہل عرب کی یہاں ایک بہت بڑی برائی ہے، ان کی بری رسم کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ جس میں عورتوں کو وہ کوئی مقام نہیں دیتے تھے اور ان کے چند قبائل بیٹیوں کو پیدا ہوتے ہی زمین میں زندہ ہی دفنا دیتے تھے، مار کے بھی نہیں، اور یہ انتہائی وحشیانہ اور ظالمانہ رسم تھی ان کی، فرمایا کہ تم اپنے کام دیکھو کہ کر کیا رہے ہو، اور قیامت کے دن ان سب چیزوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا، تم سے حساب ہوگا، یہ اللہ کی مخلوق ہے، تمہیں مارنے کا حق کس نے دیا، اگر کہیں اللہ لوگوں کو ان کی زیادتی پر فوراً ہی پکڑ لیا کرتا تو روئے زمین پر کسی متنفس کو نہ چھوڑتا۔ اچھا بعض اوقات ایسا ہوتا نا جب اس طرح کے ظلم و ستم دنیا میں ہو رہے ہوتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہاں ہے اللہ، کیوں نہیں پکڑتا ان ظالموں کو، اگر وہ ہوتا تو آج یہ لوگ یہ نہ کر سکتے، لیکن بات یہ ہے کہ اللہ تعالی ہر ایک کو مہلت دیتا ہے، ظالم کو بھی دیتا ہے اور دوسروں کو بھی، اچھا کرنے والے بھی کرے اور برا کرنے والے بھی اپنا کام کر لیں، پر ایک دن آئے گا جب وہ سب کا حساب لے گا، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر ظالم ظلم کرنے کے لیے کوئی مہلت پا رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ خدا نخواستہ یعنی کہ کوئی اللہ موجود نہیں، اگر اللہ تعالیٰ اس طرح لوگوں کو پکڑنے لگ جائے تو پھر تو کوئی بچے ہی نہ، کیونکہ ہر شخص کسی نہ کسی طرح کا کوئی ظلم کر ہی رہا ہوتا ہے، لیکن وہ سب کو ایک وقت مقرر تک مہلت دیتا ہے، پھر جب وہ وقت آ جاتا ہے تو اس سے کوئی ایک گھڑی بھر بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکتا۔ آج یہ لوگ وہ چیزیں اللہ کے لیے تجویز کر رہے ہیں جو خود اپنے لیے انہیں ناپسند ہیں، اور جھوٹ کہتی ہیں ان کی زبانیں کہ ان کے لیے بھلا ہی بھلا ہے، ان کے لیے تو ایک ہی چیز ہے اور وہ ہے دوزخ کی آگ، یعنی یہ غلط کام بھی کرتے ہیں اور بڑی خوش فہمی میں بھی ہیں کہ ان کو کچھ نہیں ہوگا، ضرور یہ سب سے پہلے اس آگ میں پہنچائے جائیں گے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ظلم کر کے پھر کہیں بھاگ نکلیں، اللہ کی قسم آپ سے پہلے بھی بہت سی قوموں میں ہم رسول بھیج چکے ہیں، اور پہلے بھی یہی ہوا کہ شیطان نے ان کے برے کرتوت انہیں خوشنما بنا کے دکھائے اور رسولوں کی بات انہوں نے مانگ کے نہ دی، وہی شیطان آج ان لوگوں کا بھی سرپرست بنا ہوا ہے اور یہ دردناک سزا کے مستحق بن رہے ہیں۔ ہم نے یہ کتاب تم پر اس لیے نازل کی ہے کہ تم ان اختلافات کی حقیقت ان پر کھول دو جن میں یہ پڑے ہوئے ہیں، یہ کتاب رہنمائی اور رحمت بن کر اتری ہے ان لوگوں کے لیے جو اسے مان لیں، یعنی کتاب کے نزول کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ لوگوں کے اختلافات کو دور کیا جائے اور ان کو ایک نقطے پہ جمع کیا جائے، اور وہ ہے اللہ کی اطاعت اور فرما برداری۔ پھر اللہ تعالیٰ مزید کچھ نشانیاں دکھاتے ہیں، واللہ انزل من السماء ماء، اللہ نے آسمان سے پانی برسایا اور یکا یک مردہ پڑی ہوئی زمین میں اس کی بدولت جان ڈال دی۔ یعنی کتنی حیرت کی بات ہے کہ سوکھی مٹی ہوتی ہے لیکن جب اس میں پانی آتا ہے تو وہ ابھرنے لگتی ہے، اس میں سے خوشبو آنے لگتی ہے، پیداوار نکلنے لگتی ہے، تو یہ کتنا بڑا اللہ تعالیٰ کا ایک معجزہ ہے، ایک بہت بڑی نشانی ہے اگر انسان اس سے سبق حاصل کرے، اور اس نشانی کا بار بار قرآن مجید میں اس لیے بھی ذکر کیا جاتا ہے کہ انسانوں کی پیدائش بھی اسی طرح ہوگی کہ مرنے کے بعد جو بالکل مٹی میں مل جائیں گے تو اللہ تعالیٰ اپنے حکم سے دوبارہ ان کو زندہ کر لے گا۔ یقیناً اس میں ایک نشانی ہے سننے والوں کے لیے، یعنی جو اللہ کی بات سنے وہی غور و فکر کر سکتے ہیں، وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، تمہارے لیے مویشیوں میں بھی ایک سبق موجود ہے، ان کے پیٹ سے گوبر اور خون کے درمیان تمہیں ایک چیز پلاتے ہیں، یعنی خالص دودھ جو پینے والوں کے لیے نہایت خوشگوار ہے. یعنی آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان مویشی جانوروں کی شکل میں کیسی بہترین فیکٹریاں انسان کے لیے لگا دی، چلتی پھرتی فیکٹریاں کہ جہاں چاہے ساتھ لے جائے. اور اس میں دیکھا جائے، غور کیا جائے تو جانور کھاتے کیا ہیں؟ یہ گھاس. اس گھاس سے بھلا انسان خود دودھ بنائے؟ نہیں بنا سکتا. وہ گھاس کھاتے ہیں جن سے وہ اپنی ضرورت بھی پوری کرتے ہیں، بھوک مٹاتے ہیں، ان کو جتنے نیوٹریئنٹس چاہیے ہوتے ہیں وہ ملتے ہیں، پھر اس کا جو ویسٹ ہے وہ بھی الگ نکلتا ہے اور خون بھی بنتا ہے اس سے ان کا، اور پھر ساتھ ساتھ انسان کے لیے غذا اس میں بنتی. اللہ کی کتنی بڑی رحمت ہے کہ انسان کو، یعنی دودھ زمین پہ کہیں اور نہیں بن سکتا، کوئی طریقہ ہے ہی نہیں. اگر یہ مویشی جانور نہ ہو تو دودھ ختم ہو جائے. کتنی زبردست غذا ہے جو پینے والے کے پینا بھی ہے اور کھانے والے کی کھانا بھی ہے. تو انسان کیوں نہیں غور کرتا کہ اللہ نے جانوروں کو چارہ کھلا کے تمہارے لیے ان کے پیٹ میں دودھ بنایا اور اس کو اتنا محفوظ رکھا کہ کہیں کسی سٹیج پر کوئی چیز مکس اپ ہی نہیں ہوتی، نہ ان کا خون، نہ پیشاب، نہ گوبر، اور نہ ان کی ضرورت کی چیزیں. وہ جا کے ہر چیز کس طرح تقسیم ہو جاتی، وہ اندر تقسیم کون کر رہا ہوتا ہے اور کس مقدار سے کیا چیز بننے چاہیے یہ کون ڈیسائیڈ کرتا ہے؟ انسان تو ان کے اندر جھانکے بھی نہیں دیکھ سکتا، یہ سب کچھ اللہ کرتا ہے. اس میں اللہ تعالی کی قدرت کی نشانی، اللہ کی پہچان ہے. اور پھر یہ خالص دودھ جو پینے والوں کے لیے بہت خوشگوار ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نہیں جانتا کہ کھانے اور پینے دونوں کی کفایت دودھ کے علاوہ کوئی اور چیز کر سکتی ہے. یعنی اگر انسان کے پاس کھانے کو کچھ نہیں اور وہ صرف دودھ پی لیتا ہے تو دونوں ہی چیزیں ہو جاتی ہیں، یعنی کھانے کا حصہ بھی پورا ہو جاتا ہے اور پینے کا بھی. اسی طرح کھجور کے درختوں اور انگور کی بیلوں سے بھی ہم ایک چیز تمہیں پلاتے ہیں جسے تم نشہ آور بھی بنا لیتے ہو. یعنی اللہ نے تو تمہارے لیے اس میں بہترین رزق رکھا اور پاک رزق بھی، لیکن تم اس سے فائدہ صحیح طور پر نہیں اٹھاتے. جیسے دودھ تو اللہ نے بہت خالص بنایا لیکن انسان نے اس میں طرح طرح کی ملاوٹیں کر دی اور اسے خالص نہیں چھوڑا. اسی طرح باقی پھلوں وغیرہ کو بھی ابیوز کیا اور اس سے فائدے کی بجائے نقصان دہ چیزیں بنانی شروع کر دی. یقیناً اس میں ایک نشانی ہے عقل سے کام لینے والوں کے لیے. وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ. خیر مویشی جانور تو بہت بڑے بڑے، اونٹ، گائے، بکری، بھیڑ وغیرہ. اللہ نے ایک اور ٹائنی سی فیکٹری بھی بنائی ہے یا اس فیکٹری کے ورکر بنائے ہیں جو انسان کے لیے صحت مند مواد یعنی شہد پیدا کرتے ہیں. یہ سارا عمل کیسے ہوتا ہے؟ ایک چھوٹی سی مکھی کو کس طرح اللہ نے سکھایا کہ وہ انسان کے لیے اتنی زبردست چیز بنائے کہ جس میں انسان کے لیے ہیلنگ ہے، شفا ہے، غذا بھی ہے، دوا بھی ہے. اور دیکھو تمہارے رب نے شہد کی مکھی پر یہ بات وحی کر دی. وحی کا مطلب ہوتا ہے خفیہ اشارہ، کہ جو کرنے والے اور جس کو کیا جا رہا ہے صرف اس کو پتا ہو. اور اللہ تعالیٰ مکھیوں کو کرتے ہیں، ہمیں تو پتہ نہیں کیا کیسے ہوتا ہے. چھوٹے سے انڈے سے وہ نکلتی ہیں اور کس طرح وہ اتنا بڑا کام کر جاتی ہیں، اور ہر مکھی کو اس کا کام سکھایا جاتا ہے. کہاں ان کی ٹریننگ ہوتی ہے، کیسی تربیت ہوتی ہے، کیا سسٹم ہے، کیا انداز ہے. فرمایا کہ تمہارے رب نے شہد کی مکھی پہ یہ بات وحی کر دی کہ پہاڑوں میں اور درختوں میں اور بیلوں میں چھتے بناؤ اور ہر طرح کے پھلوں کا رس چوس کر اپنے رب کی ہموار کی ہوئی راہوں پر چلتی رہو. یعنی اس کی اڑان نہ بہت اونچی ہوتی ہے اور نہ زمین پہ جا کے بیٹھتی ہے، بلکہ ایک سرٹن لیول پر ہوتی ہے. اور پھر کس طرح اپنے چھتے سے نکل کے جاتی ہے، رس چوستی ہے اور واپس اپنے ہی چھتے پہ آتی، کہیں اور نہیں چلی جاتی. اس مکھی کے اندر سے رنگ برنگ کا ایک شربت نکلتا ہے جس میں شفا ہے لوگوں کے لیے، اور وہ صحیح قسم کے پھولوں پہ جا کے بیٹھتی، کڑوی چیزوں پر نہیں، ایسے جو شہد کو خراب کر دینے والی چیزیں ان پر نہیں. اور پھر خود چھتے کا بنایا جانا اور اس میں رائل جیلی کا بننا اور ہر ہر ڈراپ کو الگ سے سیل کرنا اور اس پر موم چڑھانا، ایک پوری فیکٹری کا کام ہے جو ٹائنی مکھیاں کر رہی ہوتی ہیں، اور اس چھوٹی سی مکھی کے اندر پورے سسٹمز کام کر رہے ہوتے ہیں. اور کس طرح وہ فوکسڈ ہو کر اپنے کام کیے چلی جاتی ہیں اور کسی اور کے کام میں مداخلت نہیں کرتی. یخرج من بطونها شراب مختلف الوانه فيه شفاء للناس. اور پھر حیرت کی بات یہ کہ شہد کے رنگ مختلف ہوتے ہیں, مختلف رنگوں میں جو غذا ہوتی ہے وہ انسان کی طبیعت پہ اچھا اثر ڈالتی, تو اس کی طرف بھی اشارہ کیا گیا اور فرمایا اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے. ان فی ذلک لآیت لقوم یتفکرون, اس میں ان لوگوں کے لیے نشانی ہے جو غور و فکر کرتے ہیں. واللہ خلقکم ثم یتوفاکم, دیکھو اللہ نے تم کو پیدا کیا پھر وہ تم کو موت دیتا ہے, اور تم میں سے کوئی بدترین عمر کو پہنچا دیا جاتا ہے, انتہائی بوڑھا ہو جاتا ہے, کچھ کرنے کے قابل نہیں رہتا, تاکہ سب کچھ جاننے کے بعد پھر کچھ نہ جانے. یعنی انسان اپنے علم پہ بڑا ناز کرتا ہے کہ میں بہت پڑھا لکھا ہوں, لیکن ہوتا کیا ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ سب کچھ اس کو بھول جاتا ہے. کیسی کیسی بیماریاں, زائمر, ڈیمنشیا وغیرہ انسان کی ساری اکڑ ختم کر کے رکھ دیتی ہیں, اور انسان کے کنٹرول میں بھی نہیں کہ وہ اپنے بھولنے پہ قابو پا سکے یا اپنے بڑھاپے کو روک سکے یا اپنی کسی اس کمزوری کو کنٹرول کر سکے, تاکہ سب کچھ جاننے کے بعد پھر کچھ نہ جانے. حق یہ ہے کہ اللہ ہی علم میں کامل اور قدرت میں بھی کامل ہے. یعنی اصل علم تو اللہ کا ہے جو ختم نہیں ہوگا, ہمارے پاس تو جو کچھ ہے وہ ایک محدود وقت کے لیے اور پھر ایک وقت کے بعد وہ سب لے لیا جائے گا. تو یہ کتنی اللہ کی رحمت ہے کہ ہمیں اس نے موقع دیا ہوا کہ جو اس نے سکھایا ہم اس پر عمل کریں اور اس سے فائدہ اٹھا لیں, کیونکہ ایک سرٹن ٹائم پیریڈ کے بعد یہ نعمت بھی واپس چلی جائے گی. اور دیکھو اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر رزق میں فضیلت عطا کی, یہ اللہ کی تقسیم ہے اور انسان اس کو ختم نہیں کر سکتا. پھر جن لوگوں کو یہ فضیلت دی گئی ہے وہ ایسے نہیں کہ اپنا رزق اپنے غلاموں کی طرف پھیر دیا کرتے ہوں تاکہ دونوں اس رزق میں برابر کے حصے دار بن جائیں, تو کیا اللہ ہی کا احسان ماننے سے لوگوں کو انکار ہے؟ یعنی اگر اپنا رزق اپنے غلاموں کو نہیں دیتے کہ وہ ان کے برابر نہ ہو جائے, تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کی کائنات جو ساری اللہ ہی جس کا مالک ہے اس میں یہ اوروں کو شریک کر لیتے ہیں؟ اور وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے تمہاری ہم جنس بیویاں بنائی, یعنی انسان کا جوڑا انسان سے پیدا کیا, کسی جن سے یا کسی اور جانور سے نہیں, تو زندگی کتنی دوبھر ہو جاتی. اور اسی نے ان بیویوں سے تمہیں بیٹے اور پھر بیٹوں کے بعد پوتے عطا کیے. یعنی ایک طرف تو بیویوں کی قدر دانی, اور پھر ان کے ذریعے اللہ نے جو سکون دیا, اور پھر ان سے جو مزید نعمتیں عطا کی, اور اچھی اچھی چیزیں تمہیں کھانے کو دی. پھر کیا یہ لوگ یہ سب کچھ دیکھتے جانتے باطل کو مانتے ہیں؟ یعنی بے حقیقت باتیں مانتے ہیں جن کی کوئی دلیل ہی نہیں, اور یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی قسمتیں کسی اور کے ہاتھ میں ہیں, اولاد کوئی اور دیتا ہے, روزگار کوئی اور دیتا ہے, سورج کا کوئی اور خدا ہے اور چاند کا کوئی اور ہے, اور رزق کی دیوی کوئی اور ہے. یہ کہاں سے یہ باتیں آ گئیں؟ یہ سب کچھ تو اللہ کے احسانات ہیں. وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ. اور یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر ان کو پوچھتے ہیں جن کے ہاتھ میں نہ آسمانوں سے انہیں کچھ رزق دینا ہے اور نہ زمین سے, کیونکہ ان کا جو اختیاری کچھ نہیں, وہ کیا دے سکتے ہیں, لیکن پھر بھی یہ لوگ ان کی طرف مائل ہیں اور نہ یہ کام وہ کر ہی سکتے ہیں. بس اللہ کے لیے مثالیں نہ گھڑو, اللہ سب کچھ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. ان اللہ یعلم وانتم لا تعلمون, یعنی اللہ کے لیے مثالوں کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کو کسی عام بادشاہ کی طرح مت سمجھو, یا اللہ تعالی کی صفات کو عام انسانوں کی صفات پر قیاس مت کرو, وہ ان سب سے بالا و برتر ہے. مثلا اللہ تعالیٰ کی کچھ ایسی صفات ہیں جن میں بظاہر یوں لگتا ہے جیسے بندوں کے اندر بھی کچھ ہے, اللہ دیکھتا ہے تو کوئی کہا انسان بھی دیکھتا ہے, یہ صرف لفظی مماثلت ہے. اللہ کا دیکھنا اور بندے کا دیکھنا دو مختلف چیزیں ہیں, وہ ظاہر باطن ماضی مستقبل ہر چیز دیکھتا ہے, اور بندہ کیا دیکھتا ہے, اور کچھ ہی عرصے کے بعد وہ دیکھنا بھی اس میں بھی کمی ہو جاتی, اور بغیر کسی آلے کے وہ مزید دیکھ ہی نہیں سکتا. پھر فرمایا ضرب اللہ مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا. اللہ ایک مثال دیتا ہے ایک تو ہے غلام جو دوسرے کا مملوک ہے اور خود کوئی اختیار نہیں رکھتا، دوسرا شخص ایسا ہے جسے ہم نے اپنی طرف سے اچھا رزق عطا کیا ہے اور وہ اس میں سے کھلے اور چھپے خوب خرچ کرتا ہے، یعنی ایک صاحب اختیار ہے اور ایک بے اختیار، بتاؤ کیا یہ دونوں برابر ہیں؟ الحمدللہ، سب تعریف اللہ کے لیے ہے، بل اکثرہم لا یعلمون، بلکہ ان میں سے اکثر بات جانتے ہی نہیں، یعنی وہ اس فرق کو محسوس ہی نہیں کرتے. وضرب اللہ مثل الرجلین احدہما ابکم لا یقدر علی شیء وہو کل علی مولاہ. اللہ ایک اور مثال دیتا ہے، دو آدمی ہیں، ایک گنگا بہرا ہے کوئی کام نہیں کر سکتا، اپنے آقا پر بوجھ بنا ہوا ہے، جدھر بھی وہ اسے بھیجے کوئی بھلا کام اس سے بننا آئے. دوسرا شخص ایسا ہے کہ انصاف کا حکم دیتا ہے اور خود راہ راست پر قائم ہے، بتاؤ کیا یہ دونوں یکساں ہیں؟ ہرگز بھی نہیں. تو جب انسانوں میں اتنے بڑے بڑے فرق ہیں تو خالق اور مخلوق میں کتنا بڑا فرق ہو سکتا ہے؟ اور زمین و آسمان کے پوشیدہ حقائق کا علم تو اللہ ہی کو ہے، چھپی ہوئی باتوں کا علم انسانوں کو نہیں. اور قیامت کے برپا ہونے کا معاملہ کچھ زیادہ دیر نہ لے گا، مگر بس اتنی کہ جتنی دیر میں آدمی کی پلک جھپک جائے اور قیامت واقع ہو چکی ہوگی. یعنی اللہ تعالیٰ کو قیامت لانے کے لیے کوئی مزدور بلانے کی ضرورت نہیں کہ جو آسمان کو توڑے اور پہاڑوں کو توڑے اور پانی کے ساتھ کچھ کرے، ایک لمحے میں سب کچھ ہو جائے گا. بلکہ اس سے بھی کچھ کم، پلک جھپکنے سے بھی تھوڑی دیر میں قیامت آئے گی، یعنی یہ بھی کچھ ٹائم لیتی ہے آنکھ بند ہو کر کھلنے میں. حقیقت یہ ہے کہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے. اللہ نے تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے نکالا اس حالت میں کہ تم کچھ نہ جانتے تھے. یعنی انسان اگر اپنی پیدائش کے مرحلے پر غور کرے کہ جب دنیا میں آتا ہے وہ کوئی پتہ نہیں کون اٹھا رہا ہے، کیا کھلا رہا ہے، کیا کر رہا ہے، کچھ بھی اس کا اختیار نہیں ہوتا اور کچھ بھی علم نہیں ہوتا. اس نے تمہیں کان دیے، آنکھیں دی، سوچنے والے دل دیے، یعنی وہ ذرائع عطا کیے جن سے تم علم حاصل کر سکتے ہو، اس لیے کہ تم شکر گزار بنو. یعنی جس نے تمہیں نعمتیں دی ہیں تم اس کے وفادار بنو. لیکن انسان جب انہی ذرائع آنکھ کان زبان وغیرہ کو استعمال کر کے علم حاصل کر لیتا ہے تو جتنا زیادہ علم ہو جاتا ہے پھر اتنا ہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات میں شک کرنے لگتا ہے اور اس کے کلام کے بارے میں حجتیں پیش کرنے لگتا ہے اور اس کی اطاعت کے لیے طرح طرح کی تاویلیں اور بہانے کرنے لگتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کس قسم کی شکر گزاری ہے کہ ہم نے تمہیں سب کچھ دیا اور تم اسی کو بھول رہے ہو، اسی کے خلاف استعمال کر رہے ہو، تو یہ تو شکر گزاری نہ ہوئی. کیا ان لوگوں نے کبھی پرندوں کو نہیں دیکھا کہ فضاء آسمانی میں کس طرح مسخر ہے؟ اللہ کے سوا کس نے ان کو تھام رکھا ہے؟ اس میں بہت نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں. اللہ نے تمہارے لیے تمہارے گھروں کو جائے سکون بنایا، اس نے جانوروں کی کھالوں سے تمہارے لیے ایسے مکان پیدا کیے جنہیں تم سفر اور قیام دونوں حالتوں میں ہلکا پاتے ہو. یعنی لباس کے علاوہ تمہارے لیے خیمے بھی ہیں، تمہارے موویبل گھر، جہاں جاتے ہو ساتھ لے جاتے ہو وہیں خیمہ لگا کے گھر بنا لیتے ہو. اس نے جانوروں کے سوف اور اون اور بالوں سے تمہارے لیے پہننے اور برتنے کی بہت سی چیزیں پیدا کر دی جو زندگی کی مدت مقرر تک تمہارے کام آتی ہیں. اس نے اپنی پیدا کی بہت سی چیزوں سے تمہارے لیے سائے کا انتظام کیا. یہ سایہ بھی اللہ کی بڑی نعمت ہے، خاص طور پر وہاں جہاں دھوپ تیز ہو، صحرا ہو، گرمی ہو اور کوئی درخت نہ ہو اور کوئی آڑ اوٹ نہ ہو، تو کس طرح کوئی غار، کوئی کھو، کوئی بھی چیز جو سایہ دے انسان کے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہوتی ہے. تو اس نعمت کا ذکر کیا جا رہا ہے. پہاڑوں میں تمہارے لیے پناہ گاہیں بنائی، اور پہاڑوں میں صرف پناہ گاہ نہیں بلکہ ان کا ٹیمپریچر اتنا اچھا ہوتا ہے کہ انسان کے لیے وہ باہر کی گرمی سے ایک بہت بڑی عافیت کی جگہ ہوتی. اور تمہیں ایسی پوشاکیں بخشی، ایسا لباس دیا جو تمہیں گرمی سے بچاتا ہے، اور کچھ دوسری پوشاکیں جو آپس کی جنگ میں تمہاری حفاظت کرتی ہیں، یعنی ذرا بکتر وغیرہ. اس طرح وہ تم پر اپنی نعمتوں کی تکمیل کرتا ہے شاید کہ تم فرما بردار بنو. اب اگر یہ لوگ منہ موڑتے ہیں تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر صاف صاف پیغام پہنچا دینے کے سوا کوئی ذمہ داری نہیں. یہ اللہ کے احسان کو پہچانتے ہیں پھر اس کا انکار کرتے ہیں. یعنی یہ نعمتیں ان کو نظر آ رہی ہیں، استعمال بھی کر رہے ہیں دن رات، لیکن پھر اللہ کی اطاعت نہیں کرتے، پھر اس کا انکار کر دیتے ہیں. وہ اکثرہم الکافرون، اور اکثر تو انکاری ہیں یا پھر ناشکرا پن کرتے ہیں.